سید نبی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار نعت شریف کے. رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. اے براہیمیو ہاشمی خوش لقب اے براہیمیو ہاشمی خوش لقب اے تو عالی نسب اے تو والا حسب اے تو عالی نسب اے تو والا حسب. دودھ مانے قریشی کے درے سمی دودھ مانے قریشی کے درے سمی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی سب کہے ماشاءاللہ. بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین سب کہے ماشاءاللہ. سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ روا کل جگہ میں روا تیرا سکہ روا کل جگہ میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا. کیا غضب کیا غجم سب ہے زیرے نگی کیا غضب کیا غجم سب ہے زیرے نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری کعبہ قوسین گردے سفر میں تیری کعبہ قوسین گردے سفر میں تیری. تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. تیرے انداز میں وسعت فرش کی تیرے انداز میں وسعت فرش کی
تیری پرواز میں رفعتِ عرش کی تیری پرواز میں رفعتِ عرش کی تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں
سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلند آواز سے کہہ صلی اللہ
تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کہہ کشادو تیری سرمدی تاج کی کہہ کشادو تیری سرمدی تاج کی زلف تابا ہنسی رات معراج کی زلف تابا ہنسی رات معراج کی کہہ کشادو تیری سرمدی تاج کی زلف تابا ہنسی رات معراج کی زلف تابا ہنسی رات معراج کی لیلۃ القدر تیری منور جبی لیلۃ القدر تیری منور جبی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں
سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم
مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا میرے بس میں لگی دست رس میں لگی میرے بس میں لگی دست رس میں لگی دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کوئی بدلائے کیسے سدا پال کیوں کوئی بدلائے کیسے سدا پال کیوں کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں توبہ توبہ نہیں توبہ توبہ نہیں تجھ سا کوئی 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 نہیں چار یاروں کی شان جلی ہے ولی چار یاروں کی شان جلی ہے ولی ابو بکر فاروق عثمان و علی ابو بکر فاروق عثمان و علی شاہد عدل گئے یہ تیرے جانشین شاہد عدل گئے یہ تیرے جانشین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں
آخری شعر
اے سرا نبی انکھ سے دو جگہ اے سرا نبی انکھ سے دو جگہ سرورِ دلبرا دلبرِ عاشقا سرورِ دلبرا دلبرِ عاشقا ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانِ غتی ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانِ غتی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس تجھ کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا
بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تصنیف ہے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تانوی نور اللہ مرقدہ کی، بارہویں فصل واقع معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں سے سدرۃ المنتہا، بے حقیقی حدیث میں ابو سعید کی روایت سے ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسبیل تھا اور اس سے دو نہریں نکلتی تھیں، ایک کوثر اور دوسری نہر رحمت، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ مجھ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا اور وہ چھٹے آسمان میں ہے، اور زمین سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ اس تک یعنی سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ اول سدرۃ المنتہا پر نزول کرتے ہیں اور وہاں سے نیچے عالم دنیا میں لائے جاتے ہیں، اور اسی واسطے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اور بخاری میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کو ایسی رنگتوں نے چھا لیا کہ معلوم نہیں وہ کیا تھی، اور مسلم میں ہے کہ وہ پروانے تھے سونے کے، اور ایک حدیث میں ہے کہ سونے کی ٹڈیا تھی، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کو فرشتوں نے چھا لیا، اور مسلم کے ایک روایت میں ہے کہ جب خدا کے حکم سے اس کو ایک عجیب چیز نے چھا لیا جو اس کی حیثیت بدل گئی، سو کوئی شخص خلائق میں اس کا وصف بیان نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت میں سدرۃ المنتہا کے دیکھنے اور برتنوں کے پیش کیے جانے کے درمیان میں یہ بھی ہے کہ پھر میرے روبرو بیت المعمور بلند کیا گیا، اور ایک روایت میں بعد سدرۃ المنتہا دیکھنے کی یہ بھی ہے کہ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کی گنبد ہے اور مٹی اس کی مشک کی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ مواعظ اختر نمبر 80، عظیم الشان منزل کا عظیم الشان رہبر، اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ یہ باز شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عظیم الشان باز ہیں جو پھول پور جہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، اور شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی، اس علاقے میں یہ آواز ہوا ہے۔ کل جو مضمون آخر میں پڑھا گیا اس میں یہ تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا تھا، ان ولد جعفر یسرع الیہم العین افاسترقی لہم؟ قال نعم، یہ جعفر کی اولاد ہے، ان کو نظر لگ جاتی ہے، غایت حیات سے اپنی اولاد کی اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ صحابہ اور صحابیات حیا، ان کے اندر حیا ہوتی تھی، اس طرح باتیں نہیں کرتے تھے۔ اب کوئی سمجھے، اچانک آج دل میں بات آئی، کوئی کہے کہ صاف حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے اندر اور صحابیات کے اندر تو حیا ہوتی تھی، تو یہاں پر تو دلائل دیے جاتے ہیں کہ جب دین کی ضرورت ہو تو کھل کے بیان بھی کرنا چاہیے، تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو بعض احادیث کو لے دیتے ہیں۔ ورنہ ایک حدیث اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، تو حضرت شرم والا سوال تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیاری زوجہ ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور فرمایا کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی عورتیں ہیں کہ وہ دین کے معاملے میں شرم نہیں کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایک حدیث ایسی ہے جو میں بیان میں نہیں کرتا کہ اس میں اور زیادہ شرم والا مسئلہ عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے, صحابیہ نے شرم والے مسائل پوچھے ہیں صحابیات نے, لیکن ہم لوگ حضرت والے سے فرماتے ہیں جو کہتے ہیں یہ باتیں کیا کھل کے باتیں ہوتی ہیں. فرمایا یا تو وہ شخص کنویں کا مینڈک ہے, اس کو پتا ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یا وہ شخص خود مبتلا ہے, یا وہ شخص خود مبتلا ہے کہ جب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جب یہ مضمون آیا تو اتفاقاً تفسیر سامنے رکھی تھی تو عرض ذہن میں آئے اس میں سے پڑھ لوں, یہ درس قرآن میں بھی مضمون آیا تھا اور حضرت والد صاحب احمد برکاتہم نے بھی بیان فرمایا ہے. تفسیر معرف القرآن جلد نمبر 1, حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, کہ اللہ تعالی مچھر کی بھی مثال دینے سے شرماتے نہیں ہیں. کفار نے کہا یہ قرآن پاک میں کیسی چیزیں آتی ہیں, مچھر, یہ مکڑی, یہ کس قسم کی باتیں قرآن پاک میں, نعوذ باللہ, یہ اللہ کا کلام نعوذ باللہ ایسا ہے کہ اس میں ایسی باتیں آئیں؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی شرماتے نہیں ہیں. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی سے ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر, ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی گناہ. دیکھیے تفسیر میں آج ہم لوگ خود مفتی بنے ہوئے ہیں, حضرت والد صاحب فرماتے ہیں خود ہی مفتی, خود ہی مستفتی, یعنی خود ہی سوال پوچھنے والے, خود ہی جواب دینے والے, اور خود ہی جواب اپنے آپ کو دینے والے. اور ایک بات میں بڑھا کر عرض کرتا ہوں, اور فتوے کے آخر میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اسٹیم اور الجواب و صحیح, وہ بھی خود لکھنے والے, دستخط بھی خود کرنے والے, خود ہی مفتی بنے ہوئے ہیں, اپنا ہی مدرسہ کھولا ہوا ہے, اپنے ہی طلبہ بیٹھائے ہوئے ہیں. اور دیر فرمایا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو الگ ہو جائیں, لیکن غیبتیں کرنا بڑی مناسبت, یہی تو چیز ہوتی ہے, یہی تو مناسبت ہوتی ہے کہ ایک مناسبت فرمایا کیا چیز ہے کہ ان کی ہر بات سمجھ میں آنے لگ جائے. پہلے جتنی تحقیق کرنی ہے کر لو, گناہ نہیں ہے, وہاں جا کر دیکھا, معلوم کیا, بیانات پر بیانات میں آتے رہے, مختلف علماء کرام سے پوچھا, سب کچھ کر لیا. اب اگر باتیں سمجھ میں نہیں آتی, کتنی باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. حضرت والا نے فرمایا, حضرت والد صاحب نے فرماتے تھے, حضرت والا نے فرمایا کہ وہ باتیں ان خانے میں رکھ لو جو سمجھ میں نہیں آئی. کتنی دنیا کی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہر بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے, ہر بات سمجھ میں. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ صلح حدیبیہ فتح مبین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہمارے جو صحابہ جو شہید ہو جائیں کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر ہیں. کیا ان کے لوگ جو مردار ہوں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. پھر یہ اتنی دب کے صلاح کیوں ہو رہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فتح مبین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی, بیعت بھی نہیں کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے, ان سے بھی یہی باتیں فرمائیں. بعد میں جب اپنے آنکھوں سے چیزیں دیکھی تو فرماتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہوں, میں نے یہ سوال بھی کیوں کیا. اب یہ کوئی گناہ نہیں تھا, لیکن جیسا کہ عرض کیا جاتا ہے کہ پیاروں کی باتیں پیاری ہوتی ہیں, خاص لوگوں کی باتیں خاص ہوتی ہیں, وہ تھوڑا سا بھی ان سے کچھ ہو جائے تو وہ ان سے کہتے ہیں ان سے گناہ ہو گیا. ابھی حضرت والد صاحب رحمت برکاتہ تو ہم نے جمعرات کو پڑھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کاش کہ میں تنکا ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں, دوسرے اکابرین اپنے بارے میں کیسے کیسے جملے فرماتے تھے کہ کاش کہ ہم تنکا ہوتے, کاش کہ میری ماں نے مجھے جنائی نہ ہوتا. لیکن ہمارا کیا حال ہے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, غیبتیں کرنے لگ جاتے ہیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے, فرماتے ہیں کہ مجھے خوب اعتراض کرنا آتا ہے لیکن میں نے کبھی بھی اپنے بڑوں پر اعتراض نہیں کیا. کبھی یہ فرمایا کہ مجھے ایک بات دل میں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, اتنا محبت کرنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کہ جاؤ دنیا میں رہو، ہماری ان باتوں کا ہم نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرو، اور جن باتوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، جنت مل جائے گی. فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو کر سکتے تھے کہ پیدا کرتے اور جنت میں ڈال دیتے. فرمایا 10 سال تک مجھے یہ اشکال رہا، 10 سال تک مجھے یہ اشکال رہا، لیکن حکیم العمر فرماتے ہیں میں نے یہ اپنا اشکال کسی کو نہیں بتایا، میں نے یہ اپنا اشکال کسی کو نہیں بتایا تاکہ کہیں ایسا تو نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے سامنے اپنا اشکال رکھ دوں، کچھ عرصے کے بعد میرا اشکال ختم ہو جائے اور وہ اشکال میں چلے جائے اور گمراہ ہو جائے، دین سے دور ہٹ جائے، پھر میرا کیا ہوگا. فرماتے ہیں 10 سالوں کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے مسئلہ حل ہو گیا کہ سفر کا مزہ تو اس کو آتا ہے جس کو سفر میں مشکلات اور مجاہدے ہوں. تو فرمایا جنت میں جانے کا مزہ بھی اس کو ہوگا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا، ایسے آدمی کو جنت میں جانے کا مزہ ہی اور ہوگا. تو فرمایا کہ اپنا اشکال ہے کسی ایسے مفتی صاحب سے جس کو دین کی سمجھ ہو، اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہو، دین کی سمجھ ہو، ان کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ نہیں کہ جس کو علم نہیں ہے ان کے سامنے باتیں کر کر خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. تو دیکھیے فرمایا مفتی اعظم پاکستان نے کہ اس سے ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب و گناہ ہے اور نہ قائل کی عظمت شان کے منافی ہے. ان کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے، دیکھیں جو بیان کرنے والا ہے ان کو شرم نہیں آتی ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ میں اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر یہ باتیں بیان کرتا ہوں، کیسے کیسے لوگوں نے باتیں کی، لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی کی بھی پرواہ نہیں کی. اور اس زمانے میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب ٹی وی، وی سی آر، ڈش، موبائل وغیرہ کا وجود ہی نہیں تھا، اس وقت میں بھی حضرت والا فرماتے تھے کہ میں آئندہ آنے والے دنوں میں بے حیائی کا طوفان دیکھ رہا ہوں. فارسی کا ایک مشہور مقولہ یاد آیا، کلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، کہ اللہ والے جو بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں، نہ قائل کی عظمت شان کے منافی ہے. اب دیکھیے آگے بات، قرآن و سنت اور علماء سلف یعنی پچھلے علماء، بڑے بڑے علماء سلف کے اقوال میں بکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفن شرمناک سمجھی جاتی ہیں. ہمارے زمانے میں وہ عرفن یعنی زمانے کے رواج میں وہ باتیں شرمناک سمجھی جاتی ہیں، مگر قرآن و سنت نے اس عرفی شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں کیا کہ کیسے ہم بیان کریں، لوگ کیا کہیں گے، یہ شرم والی باتیں ہیں تو وہ لوگ بیان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. دین کا علم الگ چیز ہے، دین کی سمجھ الگ چیز ہے، دین کا علم الگ چیز ہے، دین کی سمجھ الگ چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مسجد اشرف میں حضرت مفتی غلام محمد صاحب رحمت برکات و میرے استاد وہ گاؤں تشریف لے جا رہے تھے اپنے، تو مجھ سے فرمایا کہ مسجد میں جو درس قرآن ہوتا ہے ہر اتوار کو وہ تم کیا کرو، میری غیر موجودگی میں بے طریقہ سکھایا سمجھایا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے عظیم عطا فرمائے، وہ آج فائدہ دے رہا ہے ان کا سمجھانا. تو ایک دفعہ اتوار کو شاید بارش آئی تھی، حالات خراب تھے، کیا معاملہ تھا کہ والد صاحب رحمت برکات ہم مسجد افسہ میں بیان کرنے کے لیے نہیں گئے. اب وہ پہلی دفعہ تھا کہ والد صاحب بیان، میں نے کہا آپ بیان کیجئے. فرمایا نہیں، بیان ہوتا تو میں کر لیتا، درس قرآن ہے تو تم ہی بیان کرو. تو ان دنوں یہ مضمون سورۃ الحجرات کا جو آخری رکوع ہے جس میں قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ غیبت نہیں کرنی ہے، مذاق نہیں اڑانا ہے، کسی کا بہتان نہیں لگانا ہے، بدگمانی نہیں کرنی ہے، وہ رکوع چل رہا تھا. تو اس میں غیبت کا ایک مضمون آیا، میں اس پر عرض کر رہا ہوں دین کی سمجھ. تو میں نے ایک حدیث شریف سنائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو صحابہ کے ساتھ، میں نے صحابہ کا نام بھی لیا، دو صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. تو ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ ہمارا جو وہ غلام ہے نا بہت سست ہے، ہمارا جو غلام ہے، تفسیر ابن کثیر میں حدیث شریف لکھی ہے، ہمارا جو غلام ہے بہت سست ہے. دوسرے صحابی نے فرمایا ہاں وہ غلام بہت سست ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہارے دانتوں میں تمہارے اس غلام کا گوشت پھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ غیبت کہا جاتا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے دانتوں میں اس غلام کا گوشت پھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں. بعد میں والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اپنے استادوں سے بھی مشورہ کر لو, کتابوں میں تو بات نام کے ساتھ آتی ہے لیکن آج کے زمانے میں لوگ ویسے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, صحابہ کو نہیں بخشتے, بس ہمیں کوئی بات مل جائے اور ہم صحابہ پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں. جب یہ بات بیان کی جائے گی نام کے ساتھ تو لوگوں کو تو اور موقع مل جائے گا. یہ ہے دین کی سمجھ. کتابوں میں تو ہر بات لکھی ہوئی ہوگی لیکن اس کو امت کے سامنے بیان کس طرح کرنا ہے, کس طرح کہ ایسا تو نہیں ہمارے بات بیان کرنے کی وجہ سے لوگ نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں اچھا ان سے بھی غیبتیں ہوئیں نعوذ باللہ. نہیں, یہ دین کی سمجھ ایک بہت بڑی چیز ہے. دین کا علم الگ چیز ہے, دین کی سمجھ الگ چیز ہے. حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت والا نے فرمایا لندن میں گئے تو وہاں گاڑی خراب ہو گئی, میکینک کو بلایا موبائل میکینک کو, وہ آیا اور گاڑی کو دیکھا ایک جگہ پر ہلکی سی ہتوڑی مار دی اور کہا کہ غالباً 40 یا 50 کچھ پاؤنڈ لیے. تو کسی نے کہا کہ ایک ٹک کرنے کے 40 یا 50 پاؤنڈ, تو وہاں کے لوگوں نے کہا یہ ٹک کرنے کے 40-50 پاؤنڈ نہیں ہے, یہ ٹک کہاں کرنی ہے اس کے 40-50 پاؤنڈ ہیں, ورنہ ٹک تو ہم جیسا 10 یا 100 ٹک مار دے گا گاڑی صحیح نہیں ہوگی. تو یہ ہے دین کی سمجھ کہ کس موقع پر کون سی بات کرنی ہے. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی تربیت اور یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہی دین کی فہم, دین کی. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ دین کی حدود کی بھی جو حفاظت ہے وہ بھی اللہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. کہ اس وقت دین کا ہم سے تقاضا کیا ہے, دین اپنے شوق کا نام نہیں ہے, دین کا اس وقت ہم سے تقاضا کیا ہے. فرمایا پھر اس کی مثال نفل نماز پڑھنی ہے, نفلی عمرہ کرنا ہے, والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے, والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے, یا اور کوئی ایسا کوئی بیمار مجبوری ہے کہ ہمارے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہے. کوئی کہ اللہ تو ہے اسباب کے درجے میں, کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. اب ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو نفل نماز پڑھیں گے, ہم تو اپنے شیخ کے ساتھ وقت لگائیں گے, قبول نہیں ہے. نیکی کر رہے ہو لیکن اس وقت تمہاری ضرورت تمہارے گھر پر ہے. حضرت والد صاحب نے کتنے لوگوں کو واپس کیا, کتنے لوگ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک صاحب چلا لگا رہے تھے, غالباً ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہو گئی, چلے گئے اور پوچھ رہے تھے ملا چلا ٹوٹے گا تو نہیں, فرمایا کوئی چلا نہیں ٹوٹے گا. یہ ہے کہ دین کا ہم سے اس وقت تقاضا کیا ہے, کیا دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے. یہ سمجھ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے, ورنہ اللہ والوں کی صحبت نہ ہو تو یہی کہا جائے گا کہ ہم نے تو اپنے شیخ کو اطلاع کر دی تھی کہ حضرت ہم 40 دن کے لیے آ رہے ہیں, انشاءاللہ فلان دن پہنچ رہے ہیں. اب چاہے بیوی بیمار ہو, والد بیمار ہو, والدہ بیمار ہو, کوئی مجبوری ہو, کچھ بھی ہو, ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہے. تو ایسا شخص لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے عاشق تھے, حضرت والا کے کتنے عاشق تھے, لیکن جب ان کے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی تو حضرت والا نے فرمایا میر صاحب اب آپ کو اللہ تعالیٰ والد صاحب کے پاس ملیں گے, اب آپ وہاں جائیے, اب خدا اللہ تعالیٰ آپ کو خانقاہ میں نہیں ملیں گے. دین کا تقاضا ہی تو ہے, اپنا طبعی شوق یہ ہے کہ میں شیخ کے پاس رہوں, دین کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ چلو اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ. دین کا تقاضا یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھے کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے. پہلے کچھ حرمین شریفین کی جو باتیں جو اللہ تعالیٰ جو پہنچا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے عظیم عطا فرمائے. پچھلے سفر میں ملتان کے سفر سے مولانا فہد نے یہ باتیں شروع کی تو الحمدللہ اس سفر میں بھی جاری ہیں. ڈاکٹر خرم پتہ نہیں یا ہیں یا نہیں ہیں, ان کے ذریعے سے کسی صاحب وہاں پر ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے پتا چلا کہ الحمدللہ ان صاحب کی زبانی باتیں بتلا رہا ہوں. ان صاحب نے فرمایا کہ اس سفر میں وہ صاحب طائف میں ہوتے ہیں اور ٹیکسی چلاتے ہیں اور حضرت کے پاس زیارت کے لیے پہنچے, کا عمرہ کیا, کب انشاءاللہ وہاں جمعے پہ چھٹی ہوتی ہے, غالباً دوسرا ہفتہ ہوتی ہے, جو بھی ہے میں چھٹی کے دنوں میں آؤں گا انشاءاللہ دوبارہ, لیکن چلے گئے. کب میں نے حضرت سے کہا کہ میں حضرت میں جاتا ہوں انشاءاللہ ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے, کہا ٹھیک ہے. کب باہر گیا دوبارہ اندر آ گیا, جانے کا اب اٹھوں جانے کا دل ہی نہیں کر رہا, کہا اتنا نور حضرت والا, حضرت شیخ دامت برکاتہم کا نور, حضرت دادا شیخ دامت برکاتہم کا نور, خانہ کعبہ کا نور, وہاں کے انوارات سب کچھ ایسا, اتنا نور محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں سے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. آخر بہت مجبور ہو کر میں وہاں سے گیا اور صرف 5 منٹ پہلے اپنی ڈیوٹی پر میں پہنچا. دیکھیے یہاں پر وہی بات, دین کا تقاضا ہے, وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نوکری ہے وہ آپ کو چھٹی نہیں دے رہے, آپ وہاں جائیں, بعض باتوں میں کوئی کہے میرا میں نہ ڈیوٹی کرتا ہوں میں وہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے میں تو ان کی بات مانوں گا نہیں. اب پہلے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے. تو وہ صاحب نے کہا کہ میں نے حضرت شیخ کو اتنا ادب کرتے دیکھا, حضرت شیخ سے مراد حضرت والد صاحب دامت برکات ہوں, اور حضرت دادا شیخ سے مراد حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات ہوں کا اتنا ادب کرتے دیکھا, اتنا ادب کرتے دیکھا کہ جس طرح کوئی اپنے پہلے شیخ کا جو ادب کرتا ہے, کیونکہ پہلا شیخ ہی ہوتا ہے چاہے کوئی کتنا بھی بڑا اللہ والے تو سبھی ہیں, پر میں ایسا ادب کر رہے تھے حضرت شیخ دامت برکات ہوں, اتنا فدا اتنا انکساری کہ جس طرح حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جیسے ہوں, اتنا ادب. اور فرمایا کہ اب تو حضرت دادا شیخ دامت برکاتہم اور حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا ہوٹل ایک ہی ہو گئی ہے, دونوں کا کمرہ آمنے سامنے ہے, لیکن پہلی جو رات تھی اس میں حضرت شیخ والد صاحب دوسری ہوٹل میں تھے اور حضرت دادا شیخ دامت برکاتہم دوسری ہوٹل میں تھے. تو جب حضرت والد صاحب کو اطلاع ملی یا حضرت دادا شیخ حرمین کی حاضری کے لیے باہر آ رہے ہیں تو والد صاحب وہاں پہنچ گئے. سعودی عرب کی گرمی مشہور ہے اور ہوٹل کے باہر ہوٹل والے اندر نہیں آنے دے رہے تھے دوسرے لوگوں کو, تو آدھا گھنٹہ ان صاحب نے بتایا, آدھا گھنٹہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے باہر انتظار کیا, باہر انتظار کرتے رہے شیخ کا. کہ یہ ہوتا ہے ہم لوگ اپنے شیخ اپنا انتظار کراتے ہیں. فرمایا کہ خدمت نام ہے راحت رسانی کا, خدمت نام ہے راحت رسانی کا, یہ نہیں کہ ہماری ذات سے شیخ کو تکلیف پہنچ رہی ہے. کسی کے اوپر بات نہیں ہے. ایک بات اتوار کو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم جلدی میں باہر آئے, جو بیان تھا خانقاہ عارفیہ میں, اب حضرت والد صاحب پریشان ہو رہے ہیں جوتے کا ہیں. اب یہ انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم بڑا اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہو, تم بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہو, مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. دیکھو غلطی ہو گئی. خود حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کیا حضرت والا سے ناراض نہیں ہوتے تھے. ایک دفعہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم یہاں پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب فالج ہوا اور اس کے بعد اتوار کو یہاں آنا شروع ہوئے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, ان کا تعارف کرا رہے تھے کہ یہ دارالعلوم دیوبند سے ٹاپ کیا ہوا ہے, ساؤتھ افریقہ کے جو علماء ہیں ان کے صدر ہیں. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں کچھ فرمایا, حضرت والا نے کچھ نہیں فرمایا. پھر کوئی بات حضرت والا نے فرمائی, حضرت میر صاحب نے دوبارہ کوئی بات فرما دی مولانا کے بارے میں. جب دوسری یا تیسری دفعہ ہوا حضرت والا ناراض ہو گئے, حضرت والا ناراض ہو گئے. فرمایا میر صاحب آپ اٹھ جائیے یہاں سے, بار بار شیخ کو آپ ٹوک رہے ہیں, بہت معافیا مانگی کا نکل جائیے, میرے ساتھ داڑھی میں بیٹھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. پھر اتنا سید اللہ والے اتنے عرصہ خدمت نخرے نہیں کیے ہماری طرح کہ میں نے اتنی خدمت کی, اتنا ساتھ دیا جب کوئی بھی نہیں آتا تھا, میں نے اتنی نہیں باہر آ گئے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہونڈا سیوک گاڑی آج بھی وہ یاد ہے جن صاحب کی تھی, کہ وہ گاڑی میں بیٹھے الگ حضرت والا سے اور وہاں جا کر معافیاں مانگ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کے مزاج شناس, لیکن انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم تم نے کچھ دن پہلے ہی فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنا ناراض ہوئے. سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے, سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے, مت سمجھ تو اس کو ہر کس ستم. کہ یہ چیزیں اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں تاکہ میں یہ نہ سمجھوں کہ مجھ سے اتنا کمال ہو گیا. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے, یا مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان میں سے کسی کو حضرت تھانوی نے فرمایا جا کر تھانہ بھون کی مسجد میں بیان کیجئے. جب اللہ والوں کی اولاد تو تھی, جب بیان ہوا سارے مجمع اشبار روئے جا رہے, بیان ختم ہوا سب آ کر بتا رہے ہیں حضرت ایسا بیان ہوا ہے آج, دل مست ہو گیا, روح عرش اعظم کا طواف کر رہی ہے, ہر ایک آ کر بتلا رہا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کے بعد خانقاہ میں آئے, اب سب لوگوں نے تعریفیں کرنا شروع کر دیں. جب واپس جب گئے مسجد میں تو مولانا جو بھی تب نام یاد نہیں آ رہا, ان کا پاؤں ایک نمازی کے پاؤں پر آ گیا. ان مولانا جنہوں نے حضرت کی جو بھتیجے یا بھانجے جو بھی تھے ان کا جو پاؤں ہے وہ ایک نمازی کے پاؤں پر آ گیا. پھر جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹ لگائی ہے, شرم نہیں آتی ہے, مسلمان کو تکلیف دیتے ہو, خوب ڈانٹا انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. بعد میں فرمایا مولانا کی تعریف ہو رہی تھی, مجھے ڈر لگا کہ ان کے اندر تکبر نہ آ جائے, میں بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کوئی ایک بات چھوٹی سی مل جائے اور میں ان کو ڈانٹ پلا دوں تاکہ جو تکبر تھوڑا بہت آیا ہے دل میں اگر یا اس کا خطرہ جو ہے وہ بھی سب کے سامنے ان کی جب ڈانٹ پڑے گی سب ختم ہو جائے گا. پر میں ورنہ انسان ہے, اس میں ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ پاؤں آ گیا, یہ ڈانٹنے کی بات چھوڑی تھی, کل. لیکن میں انتظار کر رہا تھا کہ ایک بات ایسی کوئی مل جائے مولانا کی اور مجھے موقع مل جائے ڈانٹنے کا, وہ اللہ نے دلوا دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں. ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, بالکل مایوس, بالکل پریشان کہ شیخ ہم سے ناراض ہو گئے. فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے, وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ہمارے استاد نے واقعہ سنایا حضرت والے سب سے, ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک اللہ والے جگہ سے گزر رہے تھے تو سامنے ایک بے ادب گستاخ بیٹھا تھا. اس نے اس اللہ والے کو گالیاں دی, کچھ برا بلا کہا. اللہ والے نے اپنے خادم سے کہا فوراً رکھ کر اس کو ایک تھپڑ مارو. اب وہ خادم یوں دیکھ رہا ہے کہ یہ معاف کرنے والے اور آج اس بات پر بدلہ لے رہے ہیں. کہا حضرت وہ کیا, میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کو تھپڑ مارو. کہا حضرت یہ وہ اتنا باتیں کی, اس شخص نے چیخ ماری وہیں انتقال ہو گیا. اس آدمی نے اس سے گستاخی کی تھی. کہا حضرت کیا معاملہ ہوا. کہا اب اللہ والے کو راس آؤٹ کرنا پڑتا ہے. کہا بات یہ ہے کہ جب اس نے گستاخی کی تو مجھے نظر آیا کہ آسمان سے اس کے اوپر کوئی تکلیف آ رہی ہے, آسمان سے اس کو تکلیف آ رہی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ وہ تکلیف ختم ہو جائے, تو اس کو مار دے, لیکن تو نے اس کو مارا نہیں, اس کو موت آ گئی. یہ اللہ والوں کے معاملے, کوئی کہے موت تو لکھی ہوئی ہے, موت تو لکھی ہوئی ہے, نہ ایک لمحہ پیچھے نہ آگے. اللہ والوں کو تو پتا نہیں تھا. تو یہ اللہ والوں کچھ کہتے نہیں ہیں, کوئی کہے بدوا دی, بدوا بھی نہیں دیتے. ایک بزرگ تھے اللہ والے, گزر رہے تھے, نظر کم آتا تھا. سامنے سے ایک نوجوان اپنی محبوبہ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا آ رہا ہے. اس اللہ والے نے نظر نہیں آتا تھا, ٹھوکر لگ گئی. اس نوجوان کو غصہ آ گیا, اس نے رکھ کر اللہ والے کو تھپڑ مارا. اس اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھا. ہم بتاتے ہیں کس سے اپنی مجبوریاں رہ گئے جانے بھی آسمان کی طرف دیکھ کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کا پیشاب بند ہو گیا, اس نوجوان کا پیشاب بند ہو گیا. اب علاج ہو رہے ہیں, چیخیں مار رہا ہے لیکن پیشاب نہیں ہو رہا, جاری نہیں ہو رہا. بہت پریشان, مختلف دوائیاں سب کچھ کر دیا لیکن فائدہ نہیں ہو رہا. اچانک اس محبوبہ نے کہا کہ اس کا علاج کسی دوائیوں میں نہیں ہے, کسی دم میں کوئی علاج نہیں ہے, وہ اللہ والے کی بدوا لگ گئی ہے, چلو اس کو ڈھونڈو. اب گاؤں ہی تھا, معلوم کیا, پتا چلا یہ فلاں جگہ پر رہتے ہیں. وہاں پہنچے اور دھاڑے مار مار کے معافیا مانگنے لگا. نوجوان کا حضرت اللہ کے لیے معاف کر دیں, بہت تکلیف میں ہوں, پیشاب بند ہو گیا ہے. اللہ والے نے فرمایا کہ بھائی میں نے آپ کو کوئی بدعا نہیں دی ہے. کہ حضرت پھر یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. کہ یہ بتاؤ, جب ٹھوکر لگی تھی تو تمہارے محبوبہ نے کہا تھا کہ مجھے تھپڑ مارو. کہا نہیں. کہا پھر آپ نے کیوں تھپڑ ماری. کہا حضرت میری محبوبہ کو تکلیف پہنچی تھی تو مجھے غصہ آ گیا, غیرت آ گئی, اس لیے میں نے آپ کو تھپڑ مارا. تو اللہ والے نے فرمایا سن, تو نے مارا اپنے یار کی وجہ سے, میرے یار نے مارا میری وجہ سے. تو نے مارا اپنے یار کی وجہ سے, میرے یار نے مارا میری وجہ سے. تو اللہ والے بدوا نہیں لیتے, بدوا نہیں دیتے, لیکن جب ان کو جو ستاتا ہے تو چاہے وہ کتنا بھی دولت مند ہو, کتنا بھی اس کے پاس ہنر ہو, اس کے جو ذہن جس پر اس کو ناز ہے, اللہ تعالیٰ اس ذہن کو پکڑ لیتے ہیں. اس سے پھر ایسی سی غلطیاں ہوتی ہیں, وہ حیران ہو جاتا ہے, وہ اللہ والے کی بدوا لگی. اس اللہ والے جو تو نے اس کو ستایا تھا, کیونکہ اللہ والے بدوا نہیں دیتے. نہ لا شکوا والا انتقام, نہ شکوا ہے, نہ کوئی انتقام ہے, نہ بدلہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو حضرت والا تو اتنا تقویٰ, ایسا معاف کرنے والے حضرت والا فرماتے تھے. حضرت والے صاحب نے مجھے بتلایا, حضرت والا نے فرمایا اے اللہ کسی کو میں نے اگر بشری تقاضے سے کوئی بدوا بھی دے دی ہو, اے اللہ آپ اس بدوا کو قبول نہ کیجئے بلکہ اس کو اللہ والا بنا دیجئے, کیونکہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو اے اللہ اختر کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ اللہ والا بن گیا تو اے اللہ اختر کا فائدہ ہو جائے گا. کہ میری دعا سے, جو الفاظ ہیں, اے میری دعا سے یہ شخص اللہ والا بن گیا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں اولئک آبائیم فجئنی بمثلہم, یہ ہمارے آبا و اجداد, لاؤ تو صحیح جیسا کہ تمہارے پاس ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ, حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتے تھے. ایک دفعہ شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا کہ حکیم اختر باتیں ہوئی, فرمایا کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بیوی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا, بوڑھے 70 سال سے زیادہ عمر. حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میری والدہ, میرا والد نہیں ہے, بیوہ ہے میری والدہ, وہ بھی بوڑھی ہے, تو آپ نکاح فرما دیجیے. حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, آپ اپنی والدہ سے پوچھئے. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کے سوتےلے والد تھے. تو جب مولانا عبداللہ پھولپوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے, میرے چچا نے کہا, لوگ کہتے چچا حضرت والا کیسے ہو گئے. تلا ہیڈ لو. چچا حضرت والا کیسے ہو گئے؟ تو حضرت والا نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اماں شیخ جی یہ معاملہ ہے، کہاں میری طرف سے کوئی معاملہ نہیں، اجازت ہے آپ نے نکاح کروا دیجئے۔ تو اب ہندوستان میں آج بھی بیواؤں کا دوسرا نکاح معیوب سمجھا جاتا ہے، آج بھی بیواؤں کا دوسرا نکاح معیوب سمجھا جاتا ہے، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے دور میں تو اور زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ قاتل بدعات تھے، قاتل رسومات تھے، جس طرح حضرت والد صاحب دامت برکاتوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ قاتل بدعات و قاتل رسومات، کہ بدعات اور رسومات کے تو قاتل ہیں، کتنی کوئی بھی رسم ہو بس اس کے خلاف بات کرنی ہے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا اس دنوں یہ مضمون چلتا تھا کہ بیوہ عورت دوسری شادی کریں، بس اس پر مضمون چلتا تھا۔ ایک دفعہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے ہمارے اکابرین کیسے تھے، بیان کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے بیان شروع ہونے لگا تو ایک آدمی نے کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو کشف ہو گیا، کہا ایک منٹ رکیں، یا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تھے، کہا میں آتا ہوں۔ گھر پہنچے، گھر قریب ہی تھا، اپنی بیوہ بہن بوڑھی ان سے کہا کہ مہربانی کر کے آپ نکاح کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو تو پتا ہے کہ میں رسم کی وجہ سے نہیں کر رہی، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، آپ نے ہماری تربیت ایسی کی ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن آپ میری عمر تو دیکھیں، میری تو عمر نکاح کی رہی نہیں ہے، میں کیا شادی کا نہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بھائی اس تحریک میں کامیاب ہو جائے تو آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، فوراً نکاح کا انتظام ہوا، نکاح کرا دیا اور بیان کے لیے پہنچے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بیان شروع کیا، کہاں بتاؤ کیا کہہ رہے تھے، کہا کہ بیان تو بڑے کرتے ہو اور خود کے بہن بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، کہا تحقیق کر لو میری بہن کا نکاح ہو چکا ہے، تحقیق کر لو میری بہن کا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ تھے ہمارے آبا و اجداد۔ تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی جب والدہ کا نکاح ہوا تو حضرت والا کے خاندان کے لوگوں نے مذاق اڑانا، حضرت میر صاحب رحمت اللہ نے جب سنایا، میں وہاں موجود تھا گلشن کی خانقاہ میں، تو کہا کہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اس عمر میں شادی کی ہے، عجیب عجیب جملے حضرت والا کی والدہ کے بارے میں۔ وہی بات ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسمان کی طرف دیکھ کر۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ مسجد میں آئے اور زارو قطار دو رکعت پڑی اور زارو قطار رونے لگے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ جو لوگ تھے جنہوں نے مذاق اڑایا، کسی کی اولاد کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی کو ہیضہ ہو گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تین چار ایسے واقعات ہوئے تو سب پریشان ہو گئی، ہوا کیا؟ تو فوراً بھاگے، کہ وہ لگتا ہے حکیم اختر کی بدوا لگ گئی ہے، ہم نے اس اللہ والے کو ستایا ہے۔ فوراً مسجد میں پہنچے، حضرت والا سے معافیا مانگی، پھر یہ سلسلہ تھما۔ تو اللہ والے نے کہا تو نے مارا اپنے یار کی وجہ سے، میرے یار نے مارا میری وجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ شیخ کی جو ڈانٹ ہوتی ہے اس سے نفس کا ڈینٹ نکلتا ہے، اور اپنے اوپر ناز نہ ہو کہ دیکھو میں کتنا کام کرتا ہوں، اپنے اوپر ناز ختم ہو جائے گا۔ جس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے یا بھتیجے کو خوب ڈانٹ پلائی، تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم آدھے گھنٹے تک وہاں انتظار کرتے رہے، اور ان صاحب نے بتایا کہ والد صاحب کو طواف اور سعی دونوں ویل چیئر پہ کرنی تھی گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، لیکن طواف تو بغیر ویل چیئر کے کیا، لیکن صحیح میں ویل چیئر استعمال کی، اور جو خدام تھے ان سے بار بار کہ میری ویل چیئر شیخ سے آگے نہیں ہونی چاہیے، میری جو ویل چیئر ہے وہ میرے شیخ سے آگے نہیں ہونی چاہیے، یہ ادب اگر آگے ہو بھی جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن محبت کے کچھ اصول نہیں ہوتے، محبت کے کوئی اصول نہیں ہوتے، بس یہ اللہ والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ میں اپنے شیخ سے آگے نہ ہو جاؤں۔ کتنا ادب جس شخص کے، اور یہ جانے سے پہلے فرمایا کہ مجالس کا کچھ پتہ نہیں ہے، میں اپنے شیخ کے ساتھ ہوں گا، یکم مئی سے ہو سکتا ہے دو تین دن بیان ہو جائیں۔ تو اب اس کتاب میں سے جو کل کا جو مضمون اب آگے عرض کرتا ہوں، اللہ والوں کی نظر کی قیمت ہے تاثیر۔ گاڑی ہے کہ بس گاڑی جا رہے ہیں؟ مطلب دیکھ لیں۔ تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ندوہ سے فرمایا کہ جب اسلام نے بری نظر کو تسلیم کر لیا تو اللہ والوں کی اچھی نظر کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو؟ کیوں صاحب بری نظر کے اثرات سے درخت خشک ہو جائیں، بھینس کو نظر لگ گئی تو دودھ کم ہو گیا، آدمی کو جوانی میں نظر لگ گئی تو وہ بیمار اور کمزور پڑ گیا. ساری دنیا تو بری نظر لگ جانے کو تسلیم کرے، پھر کیا اللہ تعالی اللہ والوں کی اچھی نظر میں تاثیر نہیں رکھ سکتے. لہذا مولا علی قاری محدث عظیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بری نظر لگ سکتی ہے، فقیف نظر العارفین الواصلین فإنه يجعل الكافر مؤمنا والفاسق صالحا والجاهل عالما والقلب انسانا. تو اللہ والوں کی نظر کا کیا حال ہوگا جو کافر کو مومن کرتی ہے، جاہل کو عالم بناتی ہے، گناہگاروں کو ولی کرتی ہے اور کتے کو انسان بنا دیتی ہے. حضرت والد صاحب فرماتے تھے اس سے مراد کتا نہیں ہے، اس سے مراد کتا صفت جو انسان ہے، کیونکہ ہر گناہ کی ایک خاصیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الانعام بل هم اضل، کہ یہ کفار جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اس اعتبار سے یہ کہ جو شخص کتے کا ایسا مزاج رکھتا تھا، اللہ کو ناراض کرتا رہتا تھا، اس کو انسان بنا دیتی ہے. وہی اصحاب کہف کا کتا جو جنت میں جائے گا. فرمایا حضرت والا نے روح البیان کے حوالے سے اسمہ قطمیر و روی انہ یدخل الجنۃ مع المؤمنین عشرۃ من الحیوانات تدخل الجنة ناقة صالحة وعجل ابراہیم و کبش اسماعیل و بقرۃ موسیٰ و حوت یونس و حمار عزیر و نملۃ سلیمان و ہدہد بلقیس و کلب اصحاب کہف و ناقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر البیان. مفتی کریم ہے، اس میں حضرت والا نے رول بیان کے حوالے سے وہ جانور لکھے ہیں جو جنت میں جائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، دیکھیے اگر ہم غور کریں گے تو ایک ایک جانور وہ ہے جن کا تعلق انبیاء سے یا نیک انسانوں سے ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچڑے کو ذبح کر حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے تو وہ بچڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، ہر ایک کی تفصیل زیادہ ہے میں سے اشارے کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو گائے کا معاملہ ہوا تھا وہ گائے بھی جنت میں جائے گی. حضرت یونس جس پیٹ کے مچھلی کے پیٹ میں رکھے گئے تھے وہ بھی جنت میں، مچھلی جنت میں جائے گی. اور حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں جو گدھا تھا وہ حضرت عزیر کا گدھا وہ جنت میں جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو چونٹی تھی جس نے کہا تھا کہ اپنی چونٹیوں سے بلوں میں چلو، حضرت سلیمان اور اس کا لشکر ہمیں کچل نہ دے. اور حدود جو پرندہ تھا وہ جنت میں جائے گا، اور اصحاب کہف کا کتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی یہ سب جنت میں جائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں اس کتے کا نام قطمیر ہے، آج اس کتے کے نام پر اتنی ہی نیکیاں مل رہی ہیں جو پورے قرآن پر مل رہی ہیں. قرآن میں جہاں قلبہم آتا ہے اس قاف لام با پر بھی 30 نیکیاں مل رہی ہیں. حضرت والا نے فرمایا واہ رے کتا بازی لے گیا. یہ صحبت کا اثر ہے، اللہ والوں کی اس پر نظر پڑ گئی. دمشق کی جامع مسجد میں ایک محدث عظیم خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران فرمایا لوگوں ذرا غور کرو، اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے کہ لوگوں ذرا غور کرو کہ ایک کتا جس کا تعلق چند نیک لوگوں سے ہو گیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج رہے ہیں، اس کا نام قرآن پاک میں آ رہا ہے. فرمایا تو اے انسانوں ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہمارا تعلق اللہ والوں سے جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اور ان سے تعلق ہو جائے، ان کی نسبت لگ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں نہیں پہنچائیں گے. حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ تفسیر موضوع القرآن کے مصنف جنہوں نے 14 سال میں تفسیر لکھی ہے اور جس پتھر پر ٹیک لگا کر لکھتے تھے اس پر گڑا پر پڑ گیا۔ ایک دن دہلی کی جامع مسجد فتح پوری سے حالت جذب میں باہر تشریف لائے، کئی گھنٹے عبادت کی تھی، تلاوت کی تھی، ذکر اللہ کیا تھا، یہاں تک کہ ان کے قلب کا نور چھلک کر ان کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ یہ ہے سیما ام فی وجوہ ہی من اثر سجود، جس کی تفسیر شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے یہاں قیام کے زمانے میں فرمائی تھی پھول پور میں، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے انوار راتوں کی عبادت سے پیمانۂ قلب سے بھر کر جھلک جاتے تھے تو وہ نور چہروں سے بھی ظاہر ہوتا تھا اور آنکھوں سے بھی جھلکتے تھے۔ پھر جب میں نے روح المعانی دیکھی تو معلوم ہوا کہ میرے شیخ نے بے عینی وہی بات فرمائی تھی جو مفسر عظیم علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھی ہے، حالانکہ حضرت نے روح المعانی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شاعر بزرگ حضرت پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو آ سکتا نہیں وہم و گمان میں، جو آ سکتا نہیں وہم و گمان میں، اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی، اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی، کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی، کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بینی اندر خود علوم انبیاء، بینی اندر خود علوم انبیاء، بے یار و مددگار و اوستا کہ دوست، تو اپنے دل کے اندر انبیاء کے علوم پائے گا تقویٰ کی برکت سے، بغیر کسی دوست کے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی استاد کے۔ دلیل واتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں تقویٰ سے رہو، ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو علم سکھلائیں گے تقویٰ کی برکت سے، اور یہی علم لدنی ہے۔ وعلمناہ من لدنا علما، کہ ہم اپنی طرف سے اس کو علم عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو فرمایا اب وہ تفسیر روح المعانی کی عبارت میں سنیے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیما کیا چیز ہے؟ هو نور یظہر علی وجود وجوہ العابدین یبدو من باطنہم الی ظاہرہم، یہ ایک نور ہے جو عبادت گزاروں پر اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، مگر یہ کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ ان کے قلب کے پیمانے سے چھلک کر ان کے ظاہر پر، ان کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد فتح پوری سے 8-10 گھنٹے عبادت کر کے جب نکلے تو ان کی آنکھوں میں اللہ کی محبت کے آنسو تھے، تاب و نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں، ان کی جھلک بھی تھی میری چشم پر آب میں۔ شاعر کہتا ہے جو آنسو اللہ کے لیے نکلتے ہیں ان آنسوؤں میں اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات بھی ہوتی ہیں۔ تو اچانک شاہ صاحب کی نظر اس کتے پر پڑ گئی جو مسجد فتح پوری کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس قصے کے راوی حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور حکیم الامت مجدد الملت بھی ہیں، مجدد الملت رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، راوی بھی کیسے ہیں، اکابر اولیاء اللہ ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں تو پھر میرے خیال میں دنیا میں سچ کا بیج بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیا جملہ فرمایا! لوگ کہتے ہیں کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بڑوں کے بارے میں ادب کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے، ہم شروع سے درس نظامی میں یہ جملہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ تسامو ہوا ہے۔ آج تک تسامو کا مطلب مجھے کم از کم نہیں پتا، جب بھی کسی بڑے کی بات بتائی جاتی کتاب میں، اب انسان ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح بتلائی ہے لیکن حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ سے تسامو ہوا ہے، صحیح بات اس طرح ہے۔ غلطی کا جملہ بڑوں کے لیے نہیں کہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہم لوگ کہتے ہیں میں یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آ رہا، حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اکابر اولیاء اللہ ہیں، اگر یہ لوگ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں تو پھر میرے خیال میں پھر دنیا میں سچ کا بیج بھی نظر نہیں آئے گا۔ حکیم الامت ملفوظات حسن عزیز میں فرماتے ہیں، میں نے خود پڑھا ہے کہ جیسے ہی نظر اس کتے پر پڑی اس کے اندر ایک عجیب کشش پیدا ہوئی، دلی میں جہاں بھی وہ جاتا تھا تو سارے کتے اس کے سامنے با ادب بیٹھتے تھے، جبکہ کتوں کا مزاج ہی دوسرا ہے، مجال نہیں ہے کہ وہ دوسرے محلے کے کتے کو برداشت کر سکیں۔ جب تک وہ شکست خوردہ علامت یعنی اپنی دم دونوں ٹانگوں کے بیچ میں نہ دبا لے، اپنی شکست خوردگی کا اظہار، اقرار و اظہار نہ کرے، جب تک کہ وہ مجال نہیں ہے کہ وہ دوسرے محلے کے کتے کو برداشت کر سکیں, جب تک وہ شکست خوردہ علامت یعنی اپنی دم دونوں ٹانگوں کے بیچ میں نہ دبا لے, اپنی شکست خوردگی کا اقرار و اظہار نہ کر دے. اور اعظم گڑھ کی دیہات کی بولی میں دانت بھی پتا نہیں کیا ہے وہاں کی زبان ہے, دانت بھی چیار دے تو پھر کتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس اللہ والے کی ایک نظر کا اس کتے پر یہ اثر ہوا کہ تمام کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. حکیم الامت نے فرمایا, ہائے ظالم, شیخ الکلاب بن کلاب ہو گیا, کتوں کا شیخ بن گیا. پھر فرمایا کہ آہ, جن کی نگاہوں سے جانور بھی محروم نہیں رہتے, ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم رہ سکتے ہیں. اب دیکھیے میں کونوں مع صادقین کی تفسیر کر رہا ہوں, پہلے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر عرض کرتا ہوں تاکہ اہل علم حضرات کو معلوم ہو جائے کہ اختر محض مسائل تصوف کو بغیر استناد قرآن اور احادیث کے بیان نہیں کر رہا ہے. تفسیر روح المعانی کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں عربی زبان کی سب سے بڑی تفسیر روح المعانی ہی ہے, جس کا کوئی اردو ترجمہ بھی نہیں ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کونوا مع الصادقین کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں اگر تقویٰ کی زندگی چاہتے ہو, اگر ولی اللہ بننا چاہتے ہو, تو کسی صاحب تقویٰ کی صحبت میں رہو, متقین کی صحبت میں رہو. میں صادقین کا ترجمہ متقین کیوں کر رہا ہوں؟ قرآن پاک نے دوسری جگہ اس کی تفسیر کی ہے, اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو صادق اور متقی دونوں کلیوں میں نسبت تساوی ہے. یہ منطق کی اصطلاح ہے, نسبت تساوی. ہر متقی صادق ہے اور ہر صادق متقی ہے. تم ان کے ساتھ رہ پڑو. اب سوال ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کتنا رہیں؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی حل کیا, خالطوہم لتکونوا مثلہم, اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو کہ تم انہی جیسے بن جاؤ. اس اللہ والے کے آہ و نالے تمہارے قلب میں جذب ہو جائیں, تمہاری آہ میں ان کی آہ شامل ہو جائے, تمہیں ان کی اشکبار آنکھیں مل جائیں, ان کا تڑپتا ہوا دل مل جائے. جیسا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر اللہ کے تمہارا دل چین نہ پائے. جس طرح مچھلیاں بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی, اسی طرح تمہارا قلب غفلت کی حالت میں اپنی موت محسوس کرنے لگے, اور تمہیں بھی یہ مقام حاصل ہو جائے کہ اپنا جو مقام حضرت نے ان شعروں میں بیان فرمایا ہے, تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے, تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے, تڑپنے سے مجھ کو فقط کام ہے. ارے یہ شعر نہیں ہے, یہ تو واز ہے واز. لیکن اس تڑپنے میں پریشانی نہیں ہوتی, جس کو اپنے دوسرے شعر میں حل فرمایا کہ لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو, لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو, وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں. اللہ والے جو خدا کی یاد میں بے چین ہوتے ہیں, اس میں کروڑ ہا چین کی بارش ہوتی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں, لا تخافو جو ہے مت ڈرو, یہ خائفین ہی کو ملتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ہی ملتا ہے. اللہ کے خوف میں بے شمار امن و سکون پناہ ہے. اور فرمایا, جس کو خدا کا خوف عطا ہوا اس کو ساری دنیا کے امن و سکون کی بارش مل گئی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شاید کوئی سرفراز اور معترض مجھ پر اعتراض کرے, شاید کوئی سر پھیرا اور معترض مجھ پر اعتراض کرے گا کہ اللہ کے خوف میں کیسے امن و سکون ملے گا, کیونکہ خوف اور امن میں تو تضاد ہے. ایک آدمی ڈر بھی رہا ہے اور امن میں بھی ہے, تو فرمایا کیونکہ خوف اور امن میں تو تضاد ہے اور اجتماع ضدین محال ہے. تو فرماتے ہیں, اے معترض سن لے, جس اللہ نے تیری آنکھ کی پتلی کالی میں سیاہی کے اندھیرے میں روشنی کا خزانہ رکھا ہے اور نور کا خزانہ کالی پتلی میں رکھا ہے, تو بتا کالی پتلی میں اور نور میں تضاد ہے یا نہیں؟ تو کالی پتلی میں روشنی موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈرے اور امن میں بھی ہو, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو اے شک اور اعتراض کی نظر سے دیکھنے والے, تیری اس نظر معترض کے اندر ہی میری دعوے کی دلیل موجود ہے کہ خدا نے تیری کالی پتلی میں روشنی کا خزانہ رکھ دیا. جو اللہ تیری کالی پتلی میں روشنی کا خزانہ رکھ سکتا ہے, اس کی شان ایسی ہے کہ وہی اللہ اپنے خوف میں ہزاروں امن اور ہزاروں سکون بھی رکھ سکتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں, گر او خاص عین غم شادی شیوت, گر او خاد عین غم شادی شیوت عین بند پائے آزادی شیوت. اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو عین غم کی حالت میں خوشی عطا فرما دے, اور وہ اگر چاہے تو کوئی آدمی قید میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو آزادی کی خوشی عطا فرما دے. تو فرمائے کہ اجتماع ضدین تمہارے یہاں ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہیں. صدمہ و غم میں اولیاء اللہ کے تبسم کی مثال. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, تیرے غم کی جو مشک و دولت ملے, تیرے غم کی جو مشک و دولت ملے, غم دو جہاں سے فراغت ملے. اے خدا آپ کی محبت کا ایک ذرہ غم جس کو نصیب ہوا ہے وہ دونوں جہاں کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے, اس کو کوئی غم نہیں ہوتا, وہ غموں میں بھی بے غم رہتا ہے. سوئٹزرلینڈ اگر واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے تو حق تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو غم پروف بھی کر سکتا ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں, مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا کہ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. دیکھیے سوئٹزرلینڈ کی گھڑی پانی میں ڈال دو, دائیں بائیں اوپر نیچے پانی ہو, لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اس میں نہیں جاتا. تو جب یہ کمال سوئٹزرلینڈ کو حاصل ہے تو کیا اللہ تعالیٰ جو خالق سوئٹزرلینڈ اور خالق سائنس اور سائنسدان ہیں وہ اپنے عاشقوں کو وہ اپنے عاشقوں کے قلب کو یہ نعمت نہیں عطا فرما سکتے کہ وہ غموں میں بھی تسلیم و رضا کی برکت سے مسکرا دیں, کہ وہ غموں میں بھی تسلیم و رضا کی برکت سے مسکرا دیں. دو تین تین سال پہلے کوئی معاملہ ہوا, والد صاحب بہت پریشان, تو ایک حضرت والد صاحب کے احباب کو جب میں نے بتایا کوئی بات, کہا تمہیں یہ بات پتا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا تین چار دن ہو گئے تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں. کہا ہمارے شیخ ان صاحب نے فرمایا کہ ہمارے شیخ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا تسلیم و رضا کا درجہ دیا ہے کہ تین چار دن سے اتنا پریشان ہے, لیکن مجال ہے کہ اولاد کے سامنے اور گھر والوں کے سامنے اس کا اظہار بھی ہو سکے. یہ ہے کہ چہرے سے بھی ظاہر نہ ہو, یہ ہے تسلیم و رضا کہ چہرے سے بھی اپنی تکلیف ظاہر نہ ہونے دیں. اسی کو فرمایا کہ وہ غموں میں بھی تسلیم و رضا کی برکت سے مسکرا دیں. ارے اللہ کی تو ایسی قدرت ہے کہ اپنے عاشقوں کے لیے آپ کو گلزار بنا دیتا ہے. اور میں نے کہا کہ اللہ جب چاہتے ہیں تو عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق. ازداد ضد کی جمع ہیں, یعنی ضدوں کے جمع کرنے والے. عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق, خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق, خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکرا دیتے ہیں. رضا دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے, رضا دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے, ہنسی لبوں پہ ہے وہ دل پہ زخم کھاتے ہیں. رضا دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے, ہنسی لبوں پہ ہے گو دل پہ زخم کھاتے ہیں. یہ میرے شعر ہیں, حضرت والا فرما رہے ہیں یہ میرے شعر ہیں جو آپ سے خطاب کر رہا ہے, جبکہ میرا شاعری میں کوئی استاد بھی نہیں ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں آپ کا استاد کون ہے؟ میں نے کہا میرا کوئی استاد نہیں ہے, مجھ کو تمہارے درد نے شاعر بنا دیا, مجھ کو تمہارے درد نے شاعر بنا دیا. لہذا شعر سنیے کہ اے خدا عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق, عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق, خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. تب ایک صاحب نے کہا کہ کیسے, کوئی مثال دیجئے. میں نے کہا مثال بھی سن لو, کلیاں کانٹوں میں گھری ہوتی ہیں یا نہیں, لیکن جب نسیم میں سحری ان کو چھو لیتی ہے, ایک آدھ تھپڑ مار دیتی ہے, ذرا سا حرکت دے دیتی ہے تو کانٹوں کے اندر وہ کھل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اولیاء کے قلب کو غموں کے کانٹوں میں شگفتہ کرنے پر قادر ہیں. اگر ایک مخلوق نسیم سحری میں یہ کمال ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہواؤں کے جھونکوں میں کیا کمال ہوگا. اب میرا شعر سنیے, یہ اختر جو آپ سے مخاطب ہے اسی بیت العلوم کا پڑھا ہوا ہے, حضرت والا کے مدرسے کا نام جو عرض کیا کہ حضرت والا کے مدرسے میں یہ بیان ہو رہا تھا. یہ اختر جو آپ سے مخاطب ہے اسی بیت العلوم کا پڑھا ہوا ہے, یہ اس کا شعر ہے. صدمہ و غم میں میرے تبسم کی مثال, صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال, جیسے گنچا گرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. یہی کہتا ہوں کہ دونوں جہاں کا عیش اگر لینا ہے تو اللہ والے بن جاؤ. جو اللہ کو پا گیا دونوں جہاں پا گیا, بلا الیکشن سلطنت پا گیا, یعنی وہ خالق سلطنت خالق سلاطین سلاطین کے تخت و تاج کا مالک کہ جو جب چاہتا ہے بادشاہ کو سلطنت پر بیٹھا دیتا ہے, اور جب چاہتا ہے تختہ الٹوا دیتا ہے. بادشاہ صاحب نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ اللہ والوں کا کوئی تخت نہیں الٹ سکتا, جبکہ اللہ والوں کا کوئی تخت نہیں الٹ سکتا, بلکہ جو تخت الٹنے والے ہیں وہ خود ہی الٹ جاتے ہیں, اللہ والے کبھی نہیں الٹتے. فرمایا جبکہ اللہ والوں کا کوئی تختہ نہیں الٹ سکتا, کیونکہ ان کی سلطنت اندر سے ہے, وہ شاہ ہوتے ہیں بادشاہ نہیں ہوتے. ان کو شاہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ باطن سے بادشاہ ہیں, ان کی شاہی باطن سے ہے, دل میں تو تعلق ماللہ کی دولت سے ہے. اللہ والوں نے سلطنت دولت اور لشکر اور فوج سے نہیں ہے, اللہ والوں کی سلطنت دولت اور لشکر اور فوج سے نہیں ہے, اللہ والوں کی سلطنت اللہ کے نام کے صدقے میں ہے, تعلق ماللہ کی دولت کے صدقے میں ہے, جبکہ بادشاہوں کی سلطنت فوج کے رحم و کرم پر اور خزانے کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. خزانہ ویران ہو جائے یا فوج باقی ہو جائے تو سب شاہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو شعر ہے اس کی اس زمانے میں اگر کسی کو عملی نمونہ دیکھنا ہو تو میرے والد صاحب دامت برکات تم کو دیکھ لے. دوبارہ شعر پڑھتا ہوں. عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق, عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق, خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکرا دیتے ہیں, رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے, ہنسی لبوں پہ ہیں وہ دل پہ زخم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک میں 50 مقامات پر سنی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ضیاء اللہ گاڑی.